وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حرص اور مسابقت دنیا کے کاموں میں مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف شریعت نے توجہ دلائی ہے کہ تم حرص میں مبتلا ہو، بلکہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کی حرص رکھنا، دنیا کی حرص رکھنا یا اور اسی طریقے سے دنیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر، یعنی ایک کو دیکھ کر دوسرا شخص اس میں حرص میں مبتلا ہو، یہ بات مذموم سمجھی جاتی ہے، قابل مذمت ہے، کوئی محمود بات نہیں. لیکن دینی اعتبار سے حرص کرنا، دینی اعتبار سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، کسی شخص کو دین کی اچھی حالت میں دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ صرف محمود ہی نہیں بلکہ مطلوب بھی ہے. ایک آدمی کسی شخص کو دیکھے کہ وہ اللہ کا ذکر و فکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، تو اب اگر دوسرا شخص اسے دیکھ کر اپنے دل میں ایک حسرت محسوس کرے کہ کاش مجھ میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، میں بھی ایسے اعمال کرنے والا بن جاؤں، تو یہ بات محمود ہے، مطلوب بھی ہے. یعنی یہ طلب پیدا ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں سبقت کرو، خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. تو جو بھی بھلائی کا اور نیکی کا کام ہے اس میں اگر کوئی شخص سبقت کرتا ہے اور اس میں حرص پیدا ہوتی ہے کہ اس کام میں اس سے آگے نکل جاؤں، تو یہ کوئی مذموم نہیں بلکہ محمود چیز ہے، اچھی چیز ہے. لیکن جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آج اس زمانے میں ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس آگے نکلنے کی کوشش میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. مال کس طریقے سے آتا ہے، جائیداد کس طریقے سے بنتی ہے، کار کس طریقے سے خریدی جا سکتی ہے، کوٹھی کا مالک کس طریقے سے بن سکتا ہوں، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی بس یہ چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں مجھے، اور اس میں حلال و حرام نہیں دیکھتا. کسی کا گلا گھونٹنا پڑے، یا کسی کی جیب کاٹنی پڑے، یا کسی کی دکان لوٹنی پڑے، اس سے کسی کو غرض نہیں. اس لیے شریعت نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ ان کاموں میں آدمی جو ہے وہ حرص میں مبتلا ہو، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں سونے کی ہوں، ایک وادی ہو تو دو کی تمنا کرے، اور دو اگر وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسرے کی تمنا کرے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. دنیا میں صرف ایک چیز ہے البتہ، اور وہ ہے قناعت. جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر قانع ہو جائے، قناعت اختیار کرے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے بس یہی میرے لیے بہت ہے، بہتر ہے، تو انشاءاللہ پھر تو ممکن ہے. لیکن اگر حرص میں پڑ گیا آدمی تو پھر چاہے اس کے لیے ایک سے دو، دو سے تین وادیاں سونے کی ہوتی چلی جائیں گی، لیکن وہ اس حرص میں مبتلا ہی رہے گا، آگے بڑھتا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں دینی حرص تو بے انتہا تھی کہ کسی طریقے سے ہم دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. چنانچہ اس سلسلے کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک جسمانی عبادات کا تعلق ہے تو جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے مالدار بھائی بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے ان کے پاس مال ہے، تو اپنے مال کی زکات بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، تو مالی اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں، چونکہ جو مالی عبادات ہیں وہ اس کو انجام دیتے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے آگے نکل جاؤ، تو آپ نے ایک طریقہ بتلایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی حرص کس طرح کی، کس چیز میں تھی. ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار اس کی کار بہت شاندار ہے، اس کے پاس بنگلہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے، بڑی اعلیٰ زندگی گزار رہا ہے، کاش کہ یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. یعنی ہم میں یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس جیسے، جیسے یہ عیش و آرام کی بظاہر زندگی گزار رہا ہے، ایسی زندگی ہماری کیوں نہیں. بلکہ کوشش اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی کہ کس طرح میں اس سے چھین لوں یہ سب کچھ، تو یہ حرص پیدا ہوتی ہے. لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ جو نیک لوگ تھے اور جن کے پاس مال تھا، ان سے حرص پیدا ہوئی، لیکن کس بارے میں؟ کہ بھئی یہ لوگ تو خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ مال نہیں ہے ہم اس لیے یہ سب کام نہیں انجام دے سکتے. یہ ان کے طرز فکر میں یہ فرق ہم میں اور ان میں. ہم میں کبھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ کہ بھئی اگر یہ مالدار جو ہیں یہ اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کوئی کام کریں انجام دیں. یہ فرق ہے صحابہ اکرام کی سوچوں میں اور ہماری سوچوں میں. اس لیے اگر کسی مالدار آدمی کو دیکھ کر اس قسم کا خیال آتا ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ اللہ جیسے یہ زکات نکالتا ہے، خیرات نکالتا ہے، صدقات دیتا ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ ایسا کام کریں، ہمیں پاس بھی ایسی دولت ہو عافیت کے ساتھ اور رزق حلال آپ ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم بھی یہ سب کچھ کرنے والے بنے. بہرحال صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ حرص کرتے تھے لیکن آخرت کے اعتبار سے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا. آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک مقام ایسا آیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آؤ بھائی دوڑ لگائیں، چنانچہ دونوں دوڑ لگائی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نسبتاً کچھ بھاری ہو گیا، تو اس وقت پھر حضرت عائشہ آگے نکل گئی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے فرمایا تلکا بھی تلکا، یعنی بھائی دونوں برابر سرابر ہو گئے، ایک دفعہ تم جیت گئے، ایک دفعہ میں جیت گیا. ایک طرف تو اس میں یہ بھی بات پوشیدہ ہے کہ لوگوں کو آدمی بن کر رہنا چاہیے، انسان بن کر رہنا چاہیے. بزرگی کا معاملہ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر بزرگ بن گیا یا جو ہے وہ نیک صالح آدمی بن گیا تو اب وہ دنیاوی امور میں حصہ لینا ہی چھوڑ دے. ایک طرف تو اس حدیث میں یہ پیغام بھی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ان سے ہنسنا بولنا، ان کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی کوئی شرعاً ممنوع نہیں. دوسری اس حدیث سے جو ہمارے بزرگوں نے جو بات لی کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، ایک میدان سے گزرے ایسی جگہ سے کہ جہاں پر آبادی بھی نہیں تھی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت سی سنتوں پر عمل کی توفیق دی ہے، لیکن یہ سنت رہ گئی ہے، تو آؤ دوڑ لگائیں ہم تو تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے. دیکھیے انہوں نے اس سنت پر بھی عمل کر لیا کہ دونوں نے دوڑ لگائی، اور کس نیت سے لگائی؟ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے. تو اگر یہ حرص ہمارے دل میں پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو جائے، آپ نے جو طریقے ہمیں بتلائے ان طریقوں کو ہم سیکھ لیں، ان طریقوں پر چلنے والے بن جائیں اعمال صالحہ کی نیت سے، تو یہ حرص جو ہے ممنوع نہیں، مذمت قابل مذمت نہیں، بلکہ محمود اور مطلوب ہے. تو ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ تم حرص کرو اس چیز پر جو تمہیں نفع دے آخرت کے اعتبار سے، اس چیز میں تم حرص کرو جو تمہیں نفع دے. اور آگے فرمایا کہ ممکن ہے یہ ذہن میں آئے کہ بھائی بعض اوقات ایک شخص ایک نیک کام کر رہا ہے ہم نہیں کر سکتے. شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ تہجد پڑھتا ہے تم تو نہیں پڑھ سکتے, تم یہ نیک کام نہیں کر سکتے صاحب, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں اس لیے خدمات انجام دے رہے, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. تو عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ. حدیث میں فرمایا واستعین باللہ, اگر دل میں اس قسم کا خیال آئے تو فوراً اللہ سے مدد طلب کرو کہ یا اللہ بے شک میں تو نہیں کر سکتا لیکن آپ تو عاجز نہیں ہیں, آپ میری مدد فرمائیے. یہ تہجد پڑھنے والا ہے اللہ مجھے بھی آپ توفیق عطا فرمائیے میں بھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں. اللہ یہ نیک کام فلاں کام کر رہا ہے اور مجھے اب تک توفیق نہیں ہوئی یا میں نہیں کر پا رہا لیکن آپ میری مدد فرمائیے کہ میں بھی یہ کام کر لوں. اس لیے حدیث میں فرمایا واستعین باللہ, اللہ سے مدد بھی طلب کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جاؤ یہ سوچ کے کہ صاحب کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں جی ہم نہیں کر سکتے یہ کام. تو ایسے کاموں میں جو حرص کا کام ہے دین کا کام ہے اگر اس میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور راستے میں بظاہر رکاوٹ نظر آئے تو پھر بھی آدمی تمنا تو کرے. اب دیکھیے صحابہ کرام کو جو آپ نے حکم دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کا تو بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی عمل مالدار بھی کرنا شروع کر دیں تو لازمی بات ہے کہ وہ آگے مزید نکل جائیں گے کہ مالی خدمات تو انجام دے ہی رہے ہیں وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فرمایا اگر وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً وہ ان صحابہ کرام سے مزید آگے نکل جائیں گے. لیکن اصل جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم بہرحال کوشش تو کرو, حسرت تو تمہارے دل میں ہو آگے نکلنے کی. اور حدیث سے یہ بات بھی واضح ہے کہ جب آدمی حسرت کرتا ہے کسی چیز کی تمنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس حسرت کبھی اس حسرت پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے صدق دل کے ساتھ, اگر یہ تمنا ہے کسی کی اور دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالی سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر واقعتاً صدق دل سے وہ یہ تمنا رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے اگرچہ اپنے بستر پر ہی موت آئے اسے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسی حسرت ہے اور کیسی تمنا ہے. صدق دل کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اسے عطا فرما دیں گے. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ بھائی مالدار لوگ جو اور نیک کام کرتے ہیں فلاحی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ ان میں شامل فرما دیں تو یہ حسرت بھی انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, ان کے انتقال کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ گزرا. فرمایا کہ الحمدللہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خیر کا معاملہ فرمایا, بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور مجھے بڑے مراتب عالیہ سے نوازا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ لیکن میرے گھر کے سامنے جو ایک لوہار رہتا تھا درجے میں وہ مجھ سے بڑھ گیا. پھر ان کی آنکھ کھل گئی, اب انہیں بڑی جستجو ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک جیسا ولی کامل اور بڑے بزرگ لیکن ایک معمولی لوہار کا کام جو کرتا تھا وہ درجے میں آگے نکل گیا تو کیا معاملہ, اس کا کیا عمل تھا ایسا. جستجو کی, محلے میں پہنچے, لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں بھیا عبداللہ بن مبارک رہا کرتے تھے. پھر مزید معلومات کی, پتہ چلا کہ ان کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا جس کا انتقال ہو گیا. بہرحال دستک دی, دروازے جا کے بجایا, گھر میں سے غالباً ان کی اہلیاں تھیں, ان سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے, کیا عمل تھا ان کا جس کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک سے بھی آگے نکل گئے وہ. فرمایا کہ بھائی ویسے تو میرے شوہر کو خاص کام اور خاص عبادت تو کیا نہیں کرتے تھے, سارے دن لوہا کوٹتے تھے, البتہ دو عمل تھے جو میری نظروں میں ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ لوہا کوٹتے تھے تو جیسے ہی کان میں اذان کی آواز آتی تھی فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ اگر انہوں نے لوہے پر ضرب لگانے کے لیے اپنے ہتھوڑے کو اوپر کیا ہوا ہوتا تھا اور آواز کان میں آ گئی تو وہ پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے, اس سے ضرب بھی نہیں لگاتے تھے. یعنی اتنا اہتمام تھا, اذان کی آواز آئی اور اس ہتھوڑے کو انہوں نے پیچھے ہی پھینک دیا اگر وہ اٹھا ہوا ہے تو, اور اس سے ضرب نہیں لگائی اور مسجد کی طرف چل دی. ایک عمل تو یہ, اور دوسرا عمل جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سامنے ہمارے عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے تو گرمیوں کے زمانے میں رات کو چھت پر نماز کے لیے آتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تو میرے شوہر کو بڑی حسرت ہوتی تھی کہ میں سارا دن تھک جاتا ہوں اور میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا موقع دیا ہوا ہے اور آسانی یہ سب کام کرتے ہیں، تو انہیں بڑی حسرت ہوتی تھی کہ کاش ہمیں بھی کچھ فراغت ہوتی تو ہم بھی یہ کام کرتے، نمازیں پڑھتے. تو اس شخص نے کہا کہ بس یہ ہے وہ حسرت جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر و ثواب ان سے بھی آگے نکال دیا، کیونکہ صدق دل کے ساتھ یہ حسرت تھی اس کے دل میں. اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہ یہ ہے حسرت نایاب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. تو اگر بھائی کسی شخص کو آپ اچھے عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بظاہر ہم وہ عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر لیں کہ اللہ آپ تو قادر ہیں اس بات پر کہ آپ مجھ سے یہ عمل کرا دیں، بے شک میں مجبور ہوں، معذور ہوں، مجھے بظاہر مشکل نظر آتا ہے یہ عمل، لیکن آپ چاہیں تو آپ ہمت اور توفیق مجھے عطا فرما دیں. تو صدق دل کے ساتھ اگر آدمی یہ دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اول تو اسے توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر توفیق نہیں ملے گی تو اجر و ثواب پھر بھی مل جائے گا. تو ہمارا مقصد تو بھائی ہے اجر و ثواب، عمل کرنے سے بھی کیا مقصود کیا ہے، اجر و ثواب ہی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے. اور اگر بغیر کرے صرف حضرت کی بنیاد پر ہی اجر و ثواب مل جاتا ہے تو اور کیا ہے، نہ نمک لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا کا چوک، محنت بھی نہیں کرنی پڑی، لیکن اس حسرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درجہ عطا فرما دے. تو ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، دوسری بات یہ سمجھیے کہ اسی حدیث میں جو میں نے ابھی بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو یوں نہ کہو کہ لو فعلت، اگر میں ایسا کرتا تو کدا و کدا ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا، ایسا نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ایسا نہ، یہ حسرت اور یہ تمنا نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، توکل کے خلاف، تقدیر اور رضا الہی کے منشا کے خلاف ہے یہ بات کہ آدمی کہے کہ بھائی فلاں کو میں دکھا دیتا شاید بچ جاتا، یہ کر لیتا شاید نہ مرتا، ایسی باتیں نہ سوچو، یہ غلط ہے. جب کوئی کام تدبیر اختیار کرنے کے باوجود نہ ہو تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو پھر یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. لیکن یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی تدبیر پوری اختیار کر، جب تک تقدیر واقع نہ ہو اس وقت تک یہ نہ سوچے کہ صاحب ایسا تو ہو ہی جائے گا، چلو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ جو ہونا ہے ہوگا، ایسا نہ کرے، بلکہ تدبیر اختیار کرے. تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اس تدبیر کے خلاف تقدیر واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے کہ بھائی میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کیا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے ہوگا وہی. تو انشاءاللہ جب ایسا عمل کرے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ سیدھے راستے پر رہے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے اگر تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ جو ہونا ہے ہو کر ہو جائے گا، تو ہمیں کیا پتا کیا ہوگا، کیا تقدیر کا ہمیں پتا ہے؟ اس لیے اس قسم کی شیطانی باتیں سوچنا جائز نہیں، اگر ایسی سوچیں آتی بھی ہیں تو ان کو ہٹانا چاہیے. بلکہ تقدیر جب تک واقع نہ ہو تدبیر اختیار کریں، اور اس کے باوجود اگر ہماری تدبیر کے خلاف واقع ہو جائے کوئی بات، اس کو رضا الہی سمجھ. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جانے کے لیے نکلے، راستے میں جب ایک مقام پر پہنچے، قریب پہنچے وہاں پر، تو پتہ چلا کہ وہاں تو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور طاعون بھی ایسا زبردست کہ صحابہ کرام جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے اس طاعون کی بیماری سے، ایک کو دفن کر کے نہیں آتے تھے، جو دفنا کے آیا تھا وہ اس کا انتقال ہو جاتا تھا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا. چنانچہ آج بھی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ اس قسم کے جو طاعون سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی قبریں آج بھی شام میں موجود ہیں، اردن کے علاقے میں غالباً، تو آج بھی موجود ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آنا چاہتے تھے، جب انہیں اطلاع ملی کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. غالب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جہاں کہیں تعاون کی بیماری یا اور اسی قسم کی جو ہے وہ ایسی بیماریاں جو لگتی ہیں دوسرے کو پھیلی بھی ہوں تو وہاں پر نہ جایا جائے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں، وہ اس وقت یہاں بیان کرنا مقصود نہیں. بہرحال سیدنا عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ بھئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بیان فرما دیا کہ نہ جاؤ وہاں پر، اس لیے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ واپسی ادھر نہیں جانا. اب دیکھیے سیدنا عمر فاروق نے تو یہ فیصلہ فرما لیا، حضرت عبیدہ بن جرہ غالباً موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کمال ہے تم ابو عبیدہ بن جرہ، تم اتنے سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی اور تم ایسی بات کر رہے ہو. کوئی اور یہ بات کہتا تو تعجب نہ ہوتا، لیکن تم ایسا کہہ رہے ہو تو تعجب ہے. اور پھر فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم بھاگ رہے ہیں اللہ کی قدر سے اللہ ہی کے قدر کی طرف، یعنی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہم یہاں اگر داخل ہو جائیں گے تو ہم تدبیر کے خلاف کریں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد اگر موت آ جائے گی تب بھی ہمارا عقیدہ اللہ پر پختہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، لیکن ہم تدبیر کے پابند ہیں. جب ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اس جگہ نہ جائیں تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، ہم واپس جائیں گے، اور اگر واپس جانے کے باوجود بھی اگر موت واقع ہو گئی اس بیماری سے تو ہم اللہ کی طرف سے ہی سمجھیں گے. تب بھی کم از کم یہ تو کہیں گے ہم نے تدبیر اختیار کی، لیکن ہوا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. تو ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اس عقیدے کے اندر ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بے انتہا مصلحتیں ہیں. بتائیے کافر ہے، اس کا کوئی عزیز ہسپتال کے اندر ہے، اور ایک مسلمان ہے اس کا عزیز بھی ہسپتال میں ہے. کافر کا عزیز اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے تقدیر کو جانتا ہی نہیں. کیا چیز اس کے لیے تو سو طرح کی بے اطمینانیاں کہ یوں کر لیتا تو یہ ہوتا، یوں کر لیتا تو یوں کرتا، وہاں چلا جاتا تو یہاں نہ آتا، وہ الزام دے گا ڈاکٹر نے ایسا کر دیا یہ کر دیا. اور ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر کی غفلت ہی سے مرے تب بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی طرف سے جب ساری تدبیریں اختیار کی تھی، اب کیا کریں کہ جس سے دوا لینے گئے اس نے بھی زہر ہی دے دیا. تو گویا کہ یہ بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو یہاں تسلی کا ایک سامان اہل ایمان کے لیے موجود ہے، لیکن کافر کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں. مومن کو یہ حاصل ہے کہ ہم ساری تدبیریں اختیار کریں اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. میں نے غالباً پہلے بھی ایک بات سنائی تھی، لیکن بار بار بعض اوقات بات سنا دی جاتی ہے تاکہ وہ بات ایک تو تازہ بھی ہو جائے اور ذہن میں آ جائے. ایک صاحب اپنی والدہ کی بیماری کا سن کر کہیں سے چلے، راستے میں ایک جنگل آیا، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو جڑی بوٹیاں تھیں جنگل میں ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے جنگل کی جڑی بوٹیوں، تم میں کوئی ایسی بھی ہے کہ جو میری والدہ کے فلاں مرض کا علاج اور جو شفا اس سے انہیں حاصل ہو جائے، علاج بن سکے وہ؟ تو ایک بوٹی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی یہ اس مرض کی دوا ہے، اگر تم اس کو پیس سکھا کر پیس کر اس کو ان کو کھلا دو تو وہ جو ہے اس مرض سے شفایاب ہو جائیں گے. انہوں نے اس بوٹی کو توڑ لیا اور لے کے چلے، جب وہاں پہنچے اس کو سکھایا، سکھانے کے بعد اس کو جو ہے کوٹا چھانا، اور چھاننے کے بعد سفوف بنایا، اس کے بعد والدہ کی جیسے زبان پہ رکھا، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ پریشان کہ میں نے تو اس لیے کھلایا تھا کہ اس مرض سے شفا ہو جائے. خیر ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، تدفین کر کے واپس رخصت ہوئے جہاں سے آئے تھے. راستے میں انہوں نے جنگل کی بوٹیوں کو پھر خطاب کیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو کہا تھا کہ میری والدہ کا کوئی علاج ہو سکے تو وہ جڑی بوٹی میرے سامنے آئے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا. تو ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ کسی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ جڑی بوٹی خود کان میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ کہا تو بلا شک و شبہ میں اس مرض کی دوا ہوں، جب تم نے اس کو سکھایا تب بھی میں اسی مرض کی دوا تھی، اور جب تم نے سفوف بنایا تب بھی اس مرض کی دوا تھی، جب تم نے اپنی والدہ کی زبان پر رکھا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تو اب زہر بن جا.
تو میں کیا کرتا؟ حکم تو اللہ کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ شفا ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تاثیر ختم کر دیں، وہی زہر بن جائے۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے لیکن تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑی تسلی کا سامان اہل ایمان کے لیے کہ تقدیر پر راضی رہیں، اللہ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ البتہ ابتدان تدبیر اختیار کر لیں، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ مثلا بیمار ہو گیا کوئی، تو اب جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، ہسپتال میں لے جائیں، اس کا علاج کرائیں، اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں ہے، تو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، ایک طرف اگر کوئی روتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی میرے جو ہے وہ فلاں زخم ہے، اس کا آپریشن کر دو۔ تو پھر جب آپریشن کرے گا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خون بھی نکلے گا، تکلیف بھی ہوگی، اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے آپریشن، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس باوجود اس کے کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ، اور فیس بھی ادا کرے گا کہ صاحب یہ لیجیے 10,000 روپے، آپ نے جو ہے وہ مجھے میرے جو ہے وہ زخم کا آپریشن کیا۔ تو دیکھیے، بظاہر تو ڈاکٹر نے کاٹا پیٹا اور اس کے چرکے لگائے، خون بھی نکلا، تکلیف بھی ہوئی، اس نے ہائی وائی بھی کی، چیخا چلایا بھی، لیکن ساتھ میں شکر گزار بھی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو سمجھے تو یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے اس کا وقت آ گیا تھا۔ اگر اللہ کی طرف سے وقت نہ آتا تو بعض اوقات آدمی اس طریقے سے بستر میں پڑا رہتا ہے کہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ ایک صاحب بالکل میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ مجھے یاد ہے، تقریباً 8 سال تک بستر پر پڑے رہے، اور سوائے چائے کے اور پانی کے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور چارپائی پر لیٹے ہوئے نظر بھی نہیں آتے تھے بالکل، یعنی اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ گھر والے تمنا کرنے لگے تھے کہ کاش یہ مر جائے، انتقال ہو جائے اس کا۔ لیکن کسی کی تمنا سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اب گلے دبا دے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ وہ 8 سال زندہ رہے، اور 8 سالوں میں وہ ایسے تھے کہ ان کا شاید چند کلو وزن ہوگا، 5-7 کلو بمشکل، اس قدر لاغر تھے۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ سانس کی ڈوری باندھی ہوئی ہے انسان کے جسم کے ساتھ، جب تک اللہ تعالیٰ ہی توڑنا نہ چاہے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بہرحال اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیک کاموں پر حرص کرو، نیکی کے کاموں پر حرص کرو، اور اگر وہ کام تم نہیں کر سکتے یا سمجھتے ہو کہ مجھ سے میں انجام نہیں دے سکتا، تو اللہ کی مدد طلب کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ ابھی تقدیر واقع نہیں ہوئی، اور تم پہلے سے ہی کہ جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤں۔ بات یہ کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے بھائی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے اپنے اعتبار سے جو کام درست اور مناسب ہے اس کام میں کوششیں کرتے رہو، ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گے، جب وہ واقع ہو جائے جو اللہ کی رضا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ بس یہ چند باتیں جو آج سے سمجھ لیجئے بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور آپ تمام حضرات کو بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکی کے کاموں پر زیادہ سے زیادہ حریص بنا دے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کی تقدیر واقع ہونے والی ہے اس پر بھی ہمیں راضی برضائے مولا رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ہم چونکہ کمزور ہیں، اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرمانا، اور کسی آزمائش سے دوچار نہ فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما، ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں۔ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما،
ہم میں جتنے موجود ہیں اللہ جس جس بیماری میں مبتلا ہیں چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی، اے اللہ سب کو صحتوں سے مزین فرما دیجئے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ ہمارے ایک عزیز دوست جو مسجد کے ہمارے نمازی بھی تھے بھائی حاجی حسین صاحب، انہیں پرسوں فالج کا اٹیک ہو گیا، اس وقت آغا خان میں داخل ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم